لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة امام مسلم رحمة الله عليه نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پچھلے دروس میں ایک درس آخری جو ہمارا ہوا ہے اس درس سے ایک نیا موضوع ہمارا شروع ہوا ہے اور وہ موضوع ہے طالب علم کے لیے بعض وصیتیں۔ آج اس دور میں لوگوں میں علم کا جذبہ، دین پر چلنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور علم کے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے ایک آدمی علم حاصل کرنے کی جستجو اپنے اندر رکھتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ علم کی راہ میں صحیح اصول اور ضوابط کا اہتمام رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی صحیح راہ چلتا ہے تو منزل تک پہنچتا ہے اور اگر چلنے کے اعتبار سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو آدمی منزل پر نہیں پہنچتا ہے۔ پھر اگر راستہ صحیح چنتا ہے لیکن صحیح ڈھنگ سے اس پر نہیں چلتا ہے تو ایسا آدمی بھی منزل پر پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ہدایات طلبۃ العلم کے لیے، علم کی طلب رکھنے والوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تاکہ علم سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک طالب علم ہے اور موت تک ہم کو طالب علم ہی رہنا چاہیے۔ کوئی آدمی اتنا جاننے والا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اور سیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے بھی کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی، رسول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی زیادتی کی دعا سکھائی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دل میں علم کی طلب زندہ رکھنی چاہیے۔ علم کے تعلق سے، علم حاصل کرنے کے آداب کے اعتبار سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کو ہم دیکھیں گے اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ضمناً وہ باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز طالب علم کے لیے یاد رکھنے کی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں اس کی نیت خالص ہو، یہ اصل الاصول ہے۔ یہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف اخلاق کے بارے میں نہیں، یہ دین کے تمام شعبوں میں ہے کہ ایک انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں اس کی نیت خالص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت میں کامیابی کی ہو۔ دنیا میں شہرت، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا ارادہ اور مال اور دولت اور مقام اور عہدہ اور ڈگری اور اس طرح کی چیزیں حاصل کرنے کا جذبہ، یہ انسان کے عمل کو ضائع کرتا ہے، اس کی برکت اور اس کے نور کو چھین لیتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے میں اپنی نیت کو درست کرے۔ اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی زیادہ نفع دیتا ہے، بری نیت کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ کیا ہوا زیادہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے اور آدمی پر وبال بن جاتا ہے۔ لہذا طالب علم کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے، اچھی نیت سے علم کا حصول اور علم کی طلب کرے۔ اچھی نیت کیا ہے؟ طالب علم کے لیے پہلی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے واقعی دین کیا ہے، پیدا ہوتے اس کو عقیدہ، نماز کے احکام، طہارت کے احکام اور لباس اور جتنے احکام حلال و حرام اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر ہر انسان لا علم پیدا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو سیکھنا پڑتا ہے تب جا کے علم آتا ہے۔ تو ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنی نیت خالص کرے، اچھی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کرے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، پہلی نیت یہ کرے کہ میں جہالت سے دور ہو جاؤں، میری زندگی سے جہالت نکلے، عقیدے کے بارے میں جہالت دور ہو، عبادات کے بارے میں جہالت دور ہو، اور حلال و حرام کے احکام ہیں، تجارت ہے، نکاح ہے، جائیداد ہے، اس کے بارے میں جہالت مجھ سے دور ہو، میں اپنی زندگی میں دینی احکام کو جاننے والا بنوں، عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے۔ تو رفع الجہل عن نفسه وعن غیره، علماء نے کہا یہ نیت ہونا چاہیے، کیا؟ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا اور اپنے علاوہ دوسروں سے بھی جہالت کو دور کرنا ہے۔ کہ میں اگر جانتا ہوں عقیدہ کیا ہے، میں اگر جانتا ہوں عبادات اور احکام کیا ہیں، تو میں اپنے گھر والے، اپنے قریبی دوست احباب جن سے میرا ربط و ضبط ہے، میں ان سے بھی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی نیت علم کے لیے کیا کرے، میں جہالت دور کرنا چاہتا ہوں اپنے سے اور دوسروں سے۔ دو، طلب علم میں یہ نیت کرے کہ علم تعبد ہے، علم کیا ہے؟ دینی عمل ہے۔ ایک آدمی اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس علم کے لیے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں اور اس کے لیے مچھلیاں سمندر کی دعا کر رہی ہیں، کا مطلب یہ ایسا قیمتی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ تعبدی امور میں سے ہے، بلکہ ساری عبادات کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر ہے۔ اگر آدمی کا علم غلط ہے نماز غلط پڑے گا، اگر آدمی کا علم غلط ہے وہ دین کے بارے میں جتنے بھی اعمال کرے گا غلط کرے گا۔ لہذا علم حاصل کرنا بھی دین ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ علم حاصل کرنا دین کے لیے ہے، دین بعد میں ہے علم پہلے، علم حاصل کرنا خود دینی اعمال میں سے ہے۔ جیسے دین پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، علم حاصل کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور دوسری مخلوقات کی بھی دعا ہے اس انسان کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کے لیے کوشش کرتا ہے، علم کے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث سنے، اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو دیکھیے حدیث سننے والے کے لیے بھی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کا علم حاصل کرنا اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی آدمی سے کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، تم نے میری ہابی، ہابی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علم حاصل کرنا ہمارے دل میں بھی مرغوب ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ میں اگر علم حاصل کرتا ہوں تو میری چاہت کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی پسند کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں عمل کرے۔ بولا عمل مجھ کو پسند اس لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے تیری مرضی سے تو کرتا ہے۔ بولا عمل میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو اب چاہت اور رضا اللہ کی مطلوب ہے۔ تو علم کی طلب میں نمبر ایک، آدمی جہالت سے نجات پانا چاہتا ہے اس لیے علم حاصل کرے، نمبر دو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی علم حاصل کرے۔ اللہ نے ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض بتلایا ہے، جیسے حدیث میں کیا ہے، طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے خود ہی امر سمجھ کے علم حاصل کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. نمبر 3، علم حاصل کرنے میں آدمی نیت علم کی حفاظت کی بھی کرے. اگر لوگ علم کی گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے علم مٹ جائے گا. اگر علم کے بارے میں ہم سننا سنانا بولنا سننا چھوڑ دیں، لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں، تو علم کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. تو میں علم حاصل اس لیے کرتا ہوں کہ میں علم کو زندہ رکھوں، علم مٹ نہ جائے، اس لیے میں علم حاصل کرتا ہوں. تو علم کی حفاظت کی بھی نیت کی جائے کہ آج اگر ہم علم کو محفوظ کریں گے تو اگلی نسل تک علم پہنچے گا، اگر ہم آج علم کا تذکرہ چھوڑ دیں گے اگلی نسل تک علم نہیں پہنچے گا. تو حفاظت علم کی نیت کریں. نمبر 3. نمبر 4، اشاعت علم کی نیت کریں کہ علم کی ہم حفاظت کریں گے تو اس کے بعد دوسروں تک بھی ہم علم کو پہنچائیں گے. تو علم کی تبلیغ کی بھی نیت کریں کہ اگر میرے پاس علم آ جائے تو میں دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں گا. تو تبلیغ کی بھی نیت آدمی کرے. یہ ہوا 5. نمبر 6، دین کی مدافعت کے لیے آدمی علم حاصل کرے. کیسے؟ اسلام کے خلاف لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے اگر آپ کے پاس اسلام ہی کا علم نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کا جواب دے سکتے؟ مثلا کوئی آدمی کہے آپ سے کہ آپ لوگ کعبہ کی پوجا کرتے ہو، اب وہ پروف میں بھی بتا رہا ہے دیکھو یہ کعبہ ہے، سارے مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہو. اب اس کا جواب دینے کے لیے کتنی بھی عقل چلائیں اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا. اب اگر اس کے بارے میں ہم کو علم ہی نہ ہو تو ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور کئی لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اب اگر ساری آیت جو ہم جانتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لیلہ جو قریش سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کتنے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سب کو چاہیے تم لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں یہ لوگ عرب کے مشرکین عرب کے قریش کے لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کون سا گھر؟ کعبہ. تو کعبہ کی عبادت کریں اللہ نے حکم دیا نہیں، کیا کہا؟ اس کعبے کے رب کی عبادت کریں. تو دیکھو بھائی قرآن تو ہم کو بتاتا ہے کعبہ کی عبادت نہیں کرنا ہے، کعبہ کے رب کی عبادت کرنا ہے. تو آپ کیسا بولیں کہ ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ غلط. کیوں؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. سمجھ میں آئے؟ تو اب ایک آدمی کے پاس اگر صحیح علم ہے تو اسلام کے خلاف لگنے والے اعتراضات کا وہ جواب دے سکتا ہے. اگر یہ آیت نہیں سمجھتی تو پھر آدمی جواب بھی دے سکتا ہے نہیں. ایسے کئی شبہات ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ایک آدمی اسلام کا صحیح علم نہیں رکھنے کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. لہذا میں علم اس لیے حاصل کروں کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط بات بولتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکوں، میں اس کا جواب دے سکوں. جیسے ٹیررزم کی بات تو کرتے ہیں اسلام میں بتایا گیا کہ سارے مشرکین کو قتل کرو، نہیں. قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دیکھیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. یا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کی جس میں کہا ادفع بالتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو، جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا ہے، تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمن کو دوست بنانے کی تلقین کی گئی ہے. تو ٹیررزم کا کیا ہوتا ہے؟ ٹیررزم یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک کام کرو. ٹیررزم کیا ہے؟ دشمن کو دوست بناؤ. یہ ٹیررزم ہے نہیں. تو پھر اسلام تو بتا رہا دشمن کو دوست بناؤ. اگر تم لوگوں کی برائی کے بدلے بھلائی کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. اب یہ آیت اگر ہم کو معلوم ہے تو ہم کسی کا بھی جواب دے سکتے ہیں؟ اگر یہ آیت معلوم نہیں تو جواب بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں. علم کے ذریعے سے ایک آدمی اسلام کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب دے سکتا ہے. تو علم حاصل کریں اس لیے کہ ہم اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں, جہالت سے نکلیں. آپ کو جاہل رہنا اچھی بات ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگ افسوس ہے ان سے جب دین کی بات کی جاتی ہے کہتے بھائی ہم تو جاہل ہیں, تو اسی لیے تو آپ سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ عالم ہوتے تو ہم آپ کی کیوں سمجھاتے بھائی آپ جاہل ہیں, اسی لیے تو آپ کو لیکن جاہل رہنا ہے. ایک آدمی پیدا جاہل ہوتا ہے, اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے, لیکن کیا اس حال میں اس کو رہنا چاہیے؟ نہیں. آدمی پیدا ہوتا ہے تو کپڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو کیا آدمی زندگی بھر ویسا رہے گا؟ نہیں. اس کو کپڑے پہننا چاہیے, اپنی جہالت کو دور کرنا چاہیے. ایک, جہالت دور کرنا. دو, اللہ کے حکم کی تعمیل. نمبر تین, علم کی عبادت. نمبر چار, علم کی اشاعت. نمبر چھ کے پانچ, پانچ, اسلام کا دفاع. اسلام کا دفاع, اسلام کو ڈیفینڈ کرنا, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کے خلاف جو شبہات کی بارش ہوتی ہے, اگر یہ علماء نہ کریں تو کئی لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کئی مسلمان کنفیوز ہو جائیں. اگر علم نہ ہو تو ان فکری حملوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے. کوئی آدمی پتھر پہ کہ آپ کو مارے, یہ اور بات ہے, یہ چھوٹی چیز ہے. یہ زیادہ سے زیادہ پتھر آپ کو آ کے لگتا ہے, وہ تیر آ کے آپ کو لگتا ہے, وہ گولی آپ کو لگتی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو زخم ہوگا, زیادہ سے زیادہ موت آئے گی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. لیکن گمراہی کا تیر آ کے اگر لگتا ہے, گمراہی کی گولی اگر آ کے لگتی ہے, تو آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اور آدمی جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ جو حملے ہیں, جو فکری حملے گمراہی کے ہوتے ہیں علمی انداز میں جو آتے ہیں اسلام کے خلاف, ان کے خلاف لڑنے کے لیے علم ضروری ہے. لہذا علم حاصل کرنے میں یہ نیت ہونا چاہیے. علماء نے یہ نیتیں بتائی ہیں. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے اپنے علم کے درس میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی چیزیں آدمی یعنی نیت کر سکتا ہے جو اور ضمنی حدیثوں میں بہت ساری باتیں آئی. بہرحال, تو علم کے لیے پہلا کام اخلاص نیت, خالص نیت سے اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا. اس کے بالعکس بری نیت سے اگر آدمی علم حاصل کرے تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ علم فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ اس کا عمل نجات کی بجائے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلم العلم لیباهی به العلماء ویجاری به السفهاء ویصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله جهنم. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا, یہ حسن درجے کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ ہم دیکھیں گے, اور اس میں تین قسم کے لوگ یا تین نیتیں علم کے بارے میں کیا ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک, آپ نے فرمایا من تعلم العلم, جو علم حاصل کرے. کیوں؟ لیباہی بہ العلماء, تاکہ علماء کی برابری کر کے فخر کرے. معلوم ہے میرا لیول بھی ابھی ان کے برابر ہونے لگا ہے, اچھی بات ہے. فلاں عالم صاحب کو اتنا یاد ہے تو مجھ کو بھی اتنا یاد ہے, ایک حدیث زیادہ ہے. ایک آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء کی صف میں بیٹھنے کا موقع اس کو ملے. لوگ بولے یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, اچھا یہ بھی عالم ہو گیا ہے. تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کی صف میں بیٹھتا ہے, کرسیاں بچھائی جائیں تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے, علماء کی سنگت میں رہتا ہے, یعنی ان کے ساتھ لیول اس کا ہو گیا ہے. لیباہی بہ العلماء, باہا فخر کرنا مقابلہ آرائی کر کے. تو پہلی نیت کیا ہے کہ ایک آدمی یہ نیت کرے کہ میں اس لیے اتنا پڑھ رہا ہوں, اس لیے اتنا یاد کر رہا ہوں, اس لیے میں سارا علم حاصل کر رہا ہوں کہ ایک دن آئے کہ میرا نام بھی کن کے ساتھ لیا جانے لگے, علماء کے ساتھ. یہ پہلی نیت, علماء کی برابری. نمبر دو دوسری نیت کیا ہے؟ وَيُجَارِ بِهِ السُّفَحَا، بعض روایت میں وَيُمَارِ بِهِ السُّفَحَا، مَارَ يُمَارِ، اس کو کہتے ہیں مباحثہ کر کے کسی کو کنفیوز کرنا، بحث مباحثہ کر کے، حجت بازی کر کے کسی کو مریا سے جڑا ہوا ہے، مریا کے معنی ہوتا ہے شک، مارا لڑنا اور کنفیوز کرنا، تو لیماری بھی سپہا یا ویجاری بھی سپہا کہ کم علم لوگوں سے حجت بازی کر کے ان کو کنفیوز کرے۔ بہت سے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بحث کرتے ہیں، ان کو وہ جیسے بلی چوہے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ کسی سے حجت کر کے اس کو دبوچیں، اور اس دبوچنے میں ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، مقصود تعلیم نہیں ہوتی ہے، مقصود حق کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، مقصود اپنی ذات کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ بہت تھن لائن ہے جو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ایک آدمی جب بحث و مباحثہ کر رہا ہو اپنے دل پر نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ میں غلبہ دین کا چاہتا ہوں یا اپنی ذات کا۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، احساس نہیں رہتا ہے، دین کے لیے جنگ شروع، ختم اپنے غلبے پر۔ اور یہ آدمی واقعی جو بہت سینسٹیو آدمی ہے وہی آدمی دیکھ سکتا ہے، ورنہ اکثر آدمی حجت بازی کرنے میں چاہتا ہی ہے میں غالب آ جاؤں، نفس کے اندر اونچا ہونے کا مزاج ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا تھا، وہ ایک علو جس کو آپ کہتے ہیں، آدمی کے نفس میں علو ہوتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہونا چاہتا ہے، میں چھوٹا کیوں بنوں، میں جیتوں گا، میں غالب آؤں گا، میں بہتر ہوں۔ انسان میں جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو بولیں گے ایسا دیکھ، نہیں نہیں میرے اندر نہیں ہے، جو آدمی کا میرے اندر یہ نہیں ہے کا مطلب اس کا اپنے اوپر دھیان نہیں ہے۔ ہر آدمی میں یہ ہوتا ہے، اس کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے، اس کی گردن پہ پاؤں دے کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں دو چیزیں غلط ملط نہ ہو جائیں، ایک آدمی دین کے لیے لڑے اور ایک آدمی اپنی ذات کے لیے لڑے، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اکثر اوقات آدمی دین کے لیے لڑتے لڑتے اپنی ذات کے لیے لڑنے والا بن جاتا ہے، وہ دین کے غلبے کی بجائے اپنی ذات کو غالب کرنے کی کوشش کرنے والا بن جاتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لہذا بہت باریکی سے اپنے نفس کا مشاہدہ آدمی کو کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں کہا وہ یجار یہ بھی سپہا، وہ علم اس لیے حاصل کرے کہ جب اس کے پاس، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایک دلیل معلوم پڑی، چلو آپ کوئی اپنے کو بکرا نہیں مل رہا ہے، اب ڈھونڈے گا یہ حدیث معلوم ہے کہ بتا اس کا کیا مطلب ہے، تو نہیں معلوم، کچھ تو بول، اب بولا کچھ تو بولے ایسا نہیں ہے، ایسا رہا تو ویسا، ویسا رہا تو ایسا، اس کو کنفیوز کر کے بولا بھائی اپنے کو نہیں سمجھتا ہے، نہ میں عالم ہوں نہ علماء، لوگ کیا بولتے ہیں، نہ ہم عالم ہیں نہ علماء، اس کو یہ بھی نہیں معلوم دونوں میں فرق کیا ہے، ہم کو مت پیچھے پکڑو، ہمارے پیچھے مت پڑو، غلط ہی بولے گا، تو اس کو غلط بلوا کے، اس کو پکڑ کے، اس کو اور زلیل کر کے اس کو تسکین ملتی ہے کہ یہ چھوٹا میں بڑا، یہ ہارا میں جیتا۔ یہ جو چیز ہے یہ بری نیت ہے، یہ غلط نیت ہے۔ وہ یجار یہ بھی حصہ پہا، وہ یس، یہ تیسری نیت اب دیکھی گیا ہے، وہ یس ریفا بھی وجوہ الناس الی، اور علم کے ذریعے سے لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، جیسے یہ جا رہا ہے راستے سے، اس کی تمنا کیا ہے، میں اتنا علم حاصل کروں کہ اگر راستے سے گزروں تو لوگ پلٹ کے ایک بولیں فلاں صاحب جا رہے، دیکھو فلاں شیخ جا رہے ہیں، فلاں علامہ جا رہے ہیں، وہ جا رہا دیکھو جس کو 1000 حدیثیں یاد ہیں، او ہو اچھا اتنا قرآن یاد ہے، کیسے بھی پوچھو آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اتنا پکا، اتنا علم والا، کوئی بھی دلیل مانگو ہر چیز کی دلیل اس کے پاس ہے، یہ کیا، یہ سب کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں کہ وہ جہاں جائے لوگ اس کے پیچھے چلنے والے بنیں، وہ جہاں بیٹھے اس کے اطراف حلقہ بننے لگے، وہ کہیں بھی لوگ اس کو دیکھ کے اشارے کرنے لگے۔ سلف میں ایک بات بولی جاتی تھی کہ آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف لوگ انگلی سے اشارہ کرنے لگے ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو چھپائے. کتنے علماء آج بھی ہیں ان کا علم لوگوں کو معلوم نہیں ہے, وہ برابر وقت پر فائدہ دیتے ہیں امت کو, لیکن وہ یوٹیوب پہ نہیں آتے, وہ فیس بک پہ نہیں آتے, وہ واٹس ایپ پہ نہیں آتے, ان کے بڑے بڑے ہورڈنگز نہیں لگتے, ان کی تصویریں انٹرنیٹ پہ یا وہاں گھومتی نہیں پھرتی ہیں. ان کے پاس اتنا علم ہے کہ اچھے اچھے ان کے سامنے بیٹھیں تو بچے دکھائی دینے لگے. بڑے بڑے علماء ہیں, ان کو شہرت نہیں چاہیے. وہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں, وہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے درست لوگوں کو دے رہے ہیں, وہ افتاء کی مجلس سنبھالے ہوئے ہیں, لوگوں کے مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں, فلاں مر گیا تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہو, فلاں نکاح ہے, فلاں طلاق ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, حلال حرام, عالمی سطح کے علماء ہوتے ہیں, لیکن شہرت ان کی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو شہرت چاہیے نہیں, اور جن کو شہرت چاہیے ان کو مل جاتی ہے. آج شہرت کے دروازے آسان ہیں. ایک آپ ویڈیو بنائیے بیٹھ کے الٹا سیلفی, اور بنا کے اس کو آپ وہیں سے اپلوڈ, وہیں سے ڈائریکٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے یوٹیوب پہ ڈال دیا آپ نے. کوئی بھی چھوٹا موٹا بیان, حدیث حوالہ کچھ, حدیث کچھ, آیت کچھ ڈال, آدمی فیمس ہو جاتا ہے. بہت جلدی آدمی کو شہرت مل جاتی ہے, پبلک سرچ کرتی مل جاتا ہے, اس کو پسند آ گیا. کسی نہ کسی کو تو پسند آئے گا نا بھائی, دنیا میں لوگوں کو پوشو بھی پسند آتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں, کیسے بھی کیسا بھی گرا پڑا آدمی ہو, وہ ایک آدمی دعویٰ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام, اس کو بھی لوگ مل گئے. کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرے, اس کو بھی مل جائیں گے. کوئی آدمی آ کے, آج بعض علماء کا کہنا ہے کہ کوئی آدمی آج اتنی جاہل عوام ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے میں شیطان ہوں, میں فرعون ہوں, میرے پیچھے چلو, تو اس کو بھی لوگ مل جائیں گے. آج اتنا جہالت لوگوں میں ہے کہ کسی نہ کسی کو تو وہ پسند آئے گا, کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے چلنے والا بنے گا. تو ایک آدمی علم کے لیے اگر یہ نیت رکھے کہ لوگ مجھ کو پسند کرنے لگے, وہ ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کی تمنا کیا ہوتی ہے, ہم ہر دل عزیز بنے, لوگ مجھ کو پسند کریں, لوگوں کے چہرے میری طرف ہو جائیں, لوگ میرے فین ہو جائیں. فین وغیرہ کیا چیز ہے, اسلام میں نہیں ہے. ہم کو علماء کا احترام سکھایا گیا ہے, یہ نہیں کہ ہم کہیں تو کس کا فین ہے رے, بولے میں شیخ توصیف الرحمان کا فین ہوں, بولے میں تو بابا ربانی صاحب کا فین ہوں. کہ ان کے گھر میں کوئی فین نہیں ہے جو تو بن گیا گھوم رہا ہے, کیا ہے, کون سی چیز ہے یہ؟ فلموں میں اور کرکٹ میں اور کھیلوں میں اس طرح کے, فٹ بال پلیئر کا فین, فلم اسٹار کا فین, باکسر کا فین, یہ فین کیا ہے؟ اسلام میں اس چیز کے لیے کوئی موقع نہیں. ہم سارے علماء سے محبت کرتے ہیں, جتنے بھی اہل حق علماء ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں. اس لفظ میں اور اس طرح کی باتوں میں تھوڑا سا ایک قسم کی کراہت محسوس ہوتی ہے, یہ دینی الفاظ میں سے نہیں آتا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. میں اس کا فین ہوں, میں اس کا, میں بعض لوگ بولتے ہیں میں آپ کا بہت فین ہوں, تو کیا کرو گے, میں گھومنے لگا ہوں تو اس کو کیا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو اب کسی کی تمنا اگر ہے یہ کہ لوگ میرے کیا ہو جائیں, فین ہو جائیں, مجھ کو اتنے لائک ہونے لگیں, یہ ساری چیزیں اچھی نہیں. اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل زیادہ فائدہ دیتا ہے, بری نیت کے ساتھ, غلط نیت کے ساتھ کیا ہوا زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا ہے, وبال بن جاتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اچھی نیت کرے. یہاں پہ تین نیتیں بتائی گئی ہیں, نمبر ایک علماء کی برابری, نمبر دو جاہلوں کو دبوچنا ان سے لڑ کے, نمبر تین پبلک فیوریٹ بننے کی نیت کرنا, پبلک کا فین بننے کی یا پبلک کو فین بنانے کی کوشش کرنا, لوگوں کی صورتیں اپنی طرف کھینچنا. یہ تین نیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نیت سے علم حاصل کرے, آپ فرماتے ہیں ادخلہ اللہ جہنم, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دے گا. وہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا نہیں, اپنی لیکن نیت کیسی ہے؟ بری ہے. اچھے عمل کے ساتھ بری نیت اگر جمع ہو جائے تب بھی آدمی جہنمی بن جاتا ہے. کتنی بری بات ہے, سوچیے, غور کیجیے اس کے اوپر. کتنی محنت کیا اس نے, ایک دن میں آدمی علم حاصل کرتا ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں, سالوں سال. آج کل ویسے بھی جلدی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. بولے میں ایک کورس کرا دو مہینے کا, تو اب کیا کروں؟ بولے میں درس دینا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے, اتنے جلدی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگ سال سال بھر صرف سننا سیکھتے تھے دینی مجلس میں, اور بعض طرف کہتے ہیں انہیں سے انہیں کا قول بھی ہے کہ ایک سال میں نے چپ رہنا سیکھا. یقین مانیے بولنا سیکھنے سے پہلے آدمی کو چپ رہنا بھی سیکھنا چاہیے. آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تب آپ کا احساس ہوگا کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے. کوئی آدمی آیا عالم صاحب سے پوچھنے لگتا ہے, عالم صاحب اس مسئلے میں کیا فتوا ہے, تو وہاں نیم حکیم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کو چپ رہنا ابھی تک کے سیکھا نہیں ہو سکتا. تو عالم صاحب سے پہلے کیا بتاتا, ایسا کرو نا, میں نے پڑھا فلانی کتاب میں, ہے کہ نہیں عالم صاحب, دلیل آپ کو. فتوا میرا, دلیل کون دے گا؟ تو یہ جو معاملہ ہے کہ عالم سے پہلے بولنا یہ بھی بے ادبی مانا جاتا ہے. آپ صحابہ کی مجلس میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ میں سے ایک سے سوال پوچھا جاتا, وہ دوسرے کی طرف کہتا آپ جواب دے دو, پھر وہ کہتا نہیں میں نہیں, فلاں سے کہتا آپ ہی دے دو. گھوم پھر کے جواب دینے کی ذمہ داری واپس اس پر آتی تھی جس سے پہلے سوال پوچھا گیا تھا, مجبوراً وہ جواب دیتا تھا. تو ایک آدمی کے اندر یہ چیز ہونا ضروری ہے. شہرت پسندی کے راستوں کو ترک کرنا, ریاکاری کے جذبے سے بچنا, اپنے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرنا, اللہ کے لیے علم حاصل کرنا. یقیناً جو آدمی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے, آخرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے, دین کے لیے علم حاصل کرتا ہے, اس کے علم میں اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے, نہیں اس کے علم کے اندر سے برکت اڑ جاتی ہے. بہت یاد کر کے کچھ فائدہ نہیں, برکت نہیں اس کے اندر ہے, امت کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. لہذا نمبر ایک پہلی چیز کیا سیکھی ہم نے کہ ایک آدمی شہرت کے لیے علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنے کے مبارک عمل کے باوجود بھی ایسا آدمی بری نیت کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ تو نہ علماء کی برابری کی نیت کرنا چاہیے, بھائی کوئی آدمی علم حاصل کرتے کرتے علماء کے برابر ہو جائے. امام بخاری ایک زمانے میں بچے تھے, علم حاصل کرتے کرتے اتنے بڑے امام بنے, تو بڑے بنے ہو. اگر واقعی کوئی آدمی لائق ہے تو وہ تو بڑا بنے گا نا, کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی اس کے پاس اتنا علم آئے گا, لیکن اس کی نیت ہونا چاہیے کیا؟ نیت نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے ایک آدمی مشہور ہو جائے, مشہور ہونا گناہ ہے؟ نہیں. مشہور ہونے کی نیت کرنا یہ گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات, فرق یاد رکھیں. ایک آدمی مخلص ہے, وہ کسی کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کی شہرت ہوتے 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 دنیا میں پھیل جائے, اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ نہیں, کیونکہ اس نے شہرت کے لیے عمل نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت مشہور کر دیا. لیکن اگر اس کے دل میں شہرت کی نیت ہے, یہ مشہور نہ بھی ہو تب بھی کہاں جائے گا؟ جہنم. میرا کچھ نہیں اور چلا کدھر؟ جہنم. تو یہ نیت نہیں ہونا چاہیے, شہرت کی نیت اور علماء کی برابری کی نیت اور جاہلوں سے لڑنے کی کیپیسٹی, کہ جاہلوں کو لڑ کے ان کو مغلوب کرنے کی نیت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نیت کیا ہونا چاہیے؟ جو پانچ باتیں میں نے بتائی یہ آدمی کی نیت ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دو چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور سب پہ ٹرائی کرتے ہیں, بعض اوقات تو علماء پہ ٹرائی کرتے ہیں. بھائی کوئی عالم ہے ہر وقت اس کو سب یاد ہوگا, ایسا تو نہیں ہوتا نا, اس کو ہر وقت بخاری بھی یاد ہے, مسلم بھی یاد ہے, فلانی. اب اس نے بخاری پڑھ رہا ہے, پڑھتے پڑھتے ایک حدیث میں پہنچا, ذرا دیکھیں فلانے عالم کو اس کا مطلب معلوم ہے کیا. ٹھیک ہے, آیا مجلس کے اندر, اب اس سے پوچھ رہا عالم صاحب وہ حدیث کے راوی کون ہے؟ اب عالم صاحب تھوڑے ان کی بیوی ہیں, بچے ہیں, مسجد میں امام ہے, ٹرسٹ ہے, اور نہ جانے کتنے سر درد ان کے پیچھے ہیں. اب ہر وقت ان کو چیز یاد رہے یہ ہو نہیں سکتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اب عالم صاحب کہے کہ مجھ کو تو نہیں یاد ہے, یا ابو ہریرہ ہیں لیکن ابن عمر ہیں, غلطی ہو گئی بولنے میں. دیکھو اتنے بڑے عالم ہو گئے اور ان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں حدیث کا راوی کون ہے. اب وہ اگر 10 سوال اس سے پوچھ لیں یہ دے سکتا ہے جواب. اس کو ایک بات معلوم ہے لیکن ہزاروں باتیں جو ان کو معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی عالم پر اس طرح سے توقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ساتھ کسی کو لے لیتا ہے, اس سے سوال پوچھتا ہے, عالم اگر غلطی کرے یہ کہے کہ مجھ کو نہیں معلوم, کہتا دیکھو یہ مسئلہ مجھ کو معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے. عالم عالم ہی ہوتا ہے چاہے کوئی مسئلہ اس کو معلوم نہ ہو, اور جاہل جاہل ہی ہوتا ہے چاہے ایک آدھ مسئلہ کہیں سے اس کو معلوم ہو جائے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ نیتیں غلط ہیں جو میں نے بتائی. نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین حاصل کر کے, علم حاصل کر کے آدمی اس پر عمل کرے, حفاظت کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والا بنے. یہ پہلی بات ہم نے دیکھی. نمبر دو, مال و جاہ کی تمنا کرنا یہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. کبھی کبھی آدمی علم حاصل کرتا ہے جو تین باتیں میں نے بتائیں اس کے لیے, کبھی اس میں مال بھی شامل ہو جاتا ہے. کیسے؟ اگر میں نے اتنا اتنا کورس کر لیا اور میں نے اتنا اتنا ڈگری حاصل کر لی تو مجھ کو دینی دستگاہ میں جاب ملے گا اور سعودی میں موقع ملے گا اور سعودی میں اتنی تنخواہ ملے گی, ماشاء اللہ. تو اب یہاں پہ پڑھ رہا ہے کیوں؟ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مدرسے میں اگر پڑھ کے عالم بن جائے, فاضل بن جائے, تو اس کے بعد اب باہر اپلائی کرے گا اور ہندوستان سے باہر بڑی تنخواہ ہو سکتی ہے. تو اتنی اتنی قیمتی چیز دین کا علم حاصل کر کے اس کا مقصود کیا ہے؟ بڑی تنخواہ. ملے گی نہیں ملے گی کوئی گارنٹی ہے نہیں, لیکن اپنی اس نیت کی وجہ سے وہ اس علم حاصل کرنے کے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے. ریاکاری, جھوٹ, دھوکا, مکر, فریب سب آدمی میں آ جاتا ہے. یا کوئی آدمی علم حاصل کرے اس لیے کہ میں نے قرآن سیکھ لیا یا عربی زبان سیکھ لی تو اب میں قرآن کا علم دوں گا لوگوں کو لیکن اتنی فیس چارج کروں گا, اچھا خاصا پیسہ جمع ہو جائے گا. اب اگر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں علم حاصل کر کے لوگوں سے پیسہ جمع کروں گا, یا قاری بن گیا اور میں ورلڈ ٹور کروں گا اور قرآن کی تجوید میں نے سیکھی ہے, ایک دم اچھی طرح ایک سانس میں آیت الکرسی پڑھنا سیکھ گیا, اب دنیا بھر میں گھوموں گا اور ڈیمونسٹریشن کروں گا اپنی قرآن کی, لوگوں کے سامنے سناؤں گا اور پھر مجھ کو بڑے بڑے چندے ملیں گے. علم حاصل کرنے میں مال کی نیت اگر آدمی کی ہے تو یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے. اس دل سے بدتر کوئی دل نہیں ہے جس میں اللہ کے لیے عمل کی بجائے آدمی کے دل میں دنیا اور مال کے لیے آدمی عمل کرے, اس سے زیادہ گھٹیا آدمی کا دل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا. اتنی گھٹیا دنیا ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کچھ ویلیو اس کی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے بازار میں, کچرے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی اور ٹانگ بالکل اوپر ہو گئی, پھول جاتی ہے جب جانور مر جاتا ہے آپ جانتے ہیں پھول جاتا ہے ایکدم. آپ نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا, چھوٹے چھوٹے کان والی بکری. آپ نے فرمایا کوئی اس کو اتنے درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ آپ نے کہا کون خریدے گا اللہ کے رسول, اس کو کون خریدے گا, تو عیبدار ہے اب مری ہوئی, تاکہ مفت میں کسی کو چاہیے؟ اللہ کے رسول زندہ تھی تب بھی عیبدار تھی, اب تو مری ہوئی اب کون اس کو لے گا, بدبودار اتنی خراب کون لے گا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے, دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے, دنیا کی مثال ایسی ہے. تو یہ دنیا آدمی کا دین کا عمل دنیا کے لیے کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش خود کرنا ہے, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. کوئی آدمی اپنے ہاتھ کالے کرے اور چہرے پہ ملے کوئی آدمی اس کو پسند کرے گا؟ پاگل آدمی ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پہ کالی پوت رہا ہے. یہی عمل وہ ہے جس میں دین کے لیے کرنے کا عمل آدمی دنیا کے لیے کرے. دین کا علم حاصل کرنے کا عمل بہت برکت والا، عزت والا، قیمتی عمل ہے. کوئی معمولی عمل ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں، اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں، لیکن اس کی نیت اگر بگڑ جائے تو یہ آدمی خود ذلیل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھیے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں. امام احمد اور ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن الترمذی میں بھی ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 5620 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کوئی تحقیق کرنا چاہے سند کی دیکھ سکتا ہے. تو کیا حدیث ہے، ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا فی غنم، انہیں اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بِأَفْسَدَ لَهَا، اتنا فساد، اتنا بگاڑ نہیں کرتے ہیں، مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیے بکری دونوں کی جوڑی ہے، بھیڑیا، دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے، اکیلی بکری کا بھیڑیا کون ہے، شیطان. تو بکری اور بھیڑیے کا ہمیشہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑیا بکری اٹھا لے جاتا ہے. اچھا وہ بھیڑیا کہتا ہے کھا پی کے خوش، وہ بھیڑیا کہتا ہے بھوکا، ایک ہے نہیں، کتنے ہیں، دو، دو بھوکے بھیڑیے اور ایک بکری اس کے پیچھے بھاگ ہے، ملٹیپل، بہت ساری بکریاں ہیں، کسی پہ بھی ہاتھ مار سکتا ہے. ایک ریوڑ کے اندر بھوکے بھیڑیے دو دو چھوڑ دیے جائیں، اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کو پہنچاتی ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، مال اور عزت کی حرص، مال اور مقام، عہدہ مقام، اس کی چاہت، من حرص المرء علی المال والشرف، کس کو نقصان پہنچاتا ہے، لدین، اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو دو چیزوں کی حرص، دو چیزوں کی تمنا، خواہش، چاہیے، گریڈ جس کو آپ کہتے ہیں، دو چیزوں کی حرص آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، بھیڑیوں سے بھی زیادہ جو بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچائیں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں، مال کی حرص اور شرف. شرف کے معنی ہے آدمی عزت چاہتا ہے، عزت کی چاہت اور دولت کی چاہت، یہ دو چاہتیں آدمی کے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اتنا نقصان کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ کو نہیں پہنچاتے ہیں. تو یہ دو چیزوں سے آدمی کو کیا چاہیے، اپنے دل کو بچا کے رکھنا چاہیے. حرص کہاں رہتی ہے، حرص کی جگہ کہاں ہے، آنکھیں کہ کان، حرص کہاں ہوتی ہے آدمی کے، علم کہاں ہوتا ہے، ٹوپی میں، علم بھی کہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو جب دنیا کی حرص دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حرص آدمی کے دل میں موجود علم کو نقصان پہنچاتی ہے، آگے میں وہ بتاؤں گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مال اور شرف، ان چیزوں کی حرص آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ دیکھیے کتنے مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، مسجد کے امام ہیں، اب اسے جا کے آپ پوچھیے مسئلہ ایسا ایسا ہے، کہ نہیں نہیں وہ سنت نہیں ہے، کہ رب الدین سنت ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا فاتح دینا ثابت ہے کیا، آپ جا کے اسے پوچھ رہے ہیں. اب اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے بتا دیا کہ فلانی چیز بدعت ہے تو میرے ہدیے بند ہو جائیں گے. بہت ساری بدعات خاموش رہتے ہیں، بتاتے نہیں، کیوں، مٹھائیاں بند تو پھر زندگی میں کیا مزہ. اگر ساری، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عید بدعت وہ عید بدعت سب بدعت، تم نے دین کو ایک دم پھیکا پھیکا کر دیا. پہلے کیسا تھا؟ میٹھا میٹھا. بچہ پیدا ہوا میٹھا، فلانا مر گیا پھر کچھ نہ کچھ میٹھا، پاتیا تو دیتے ہیں نا پاتیا میں پھر میٹھا، پیدا ہوا تو بھی میٹھا، مرا تو بھی میٹھا، شادی میں بھی میٹھا، عید میلاد النبی میں میٹھا، جو بھی کرو کچھ نہ کچھ کھانے کو ہے. اور اس میں ہدیے بھی ہیں کیونکہ اس کے لیے اسپیشل گیسٹ آنا پڑتا ہے کرنے کے لیے پاتیا الفاتیا، پیچھے بھی پوری قوم آمین. تو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کا، اس کو کچھ ہدیہ بھی تو آتا ہے نا. تو اب آپ سب بدعت کرتے ہیں، اب وہ بولے گا اگر بدعت ہے جیب خالی ہو جائے گی بھائی. تو بہت سارے لوگ جاننے کے باوجود نہیں بتاتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ مال کم ہو جائے گا. پھر کئی لوگوں کو مال کی پرواہ نہیں ہے، بولتے ہیں مال نہیں چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے مال کے اعتبار سے تو مخلص ہیں، لیکن مال کی جگہ اور اس سے خطرناک چیز عہدہ اور مقام اور عزت اور گدی، اس کی چاہت آدمی کو ہوتی ہے کہ اگر میں نے سب کو بتا دیا بھائی اب تک ہم جو کچھ کر رہے تھے سب غلط ہے ثابت نہیں ہے، تو قوم کیا بولے گی؟ ہٹو یہاں سے، اترو ممبر سے، ہٹو گدی سے، چھوڑو کرسی، ہٹ جاؤ، دوسرا تمہاری جگہ آئے گا. کیونکہ پبلک بخشتی نہیں کسی کو. پبلک کیا کرتی ہے؟ ڈرائیور جہاں پبلک بول رہی ہے وہاں لے کے جاتا ہے تب تو ٹھیک، خود ورنہ بس سے نہیں اترتی، گاڑی سے نہیں اترتی، اس کو اترتی. قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے قائد، اس کو یاد رکھیے جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں، بہت سارے قائد، قائد کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر، رہبر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پبلک کی بولی بولنے لگتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے عزتی برداشت کر کے حق بات بولے ہیں. بہت جگر گھٹنے کا کام ہوتا ہے، بے عزتی تو بے عزتی لیکن صحیح ہے ایسا بولنا، بہت ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے. عام طور سے آدمی ہوتا ہے لوگ کیا بولیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ الٹے ہاتھ سے سلام کریں گے، لوگ دور ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ نہیں رہے گی. اس لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے آدمی حق بات کو بھی چھپانے لگتا ہے اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے. یہ بڑا مشکل اور سنگین وقت ہوتا ہے ایک عالم کے لیے. عالم کو چاہیے کوئی پسند کرے نہ کرے، عزت کرے نہ کرے، اس کو وہی بات بولنا چاہیے جو صحیح ہے. وہ سب کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ کس کو خوش کرنے کے لیے آیا؟ رب کو خوش کرنے کے لیے آیا. رب خوش تو سب خوش، سب خوش تو رب خوش، ایسا نہیں، یہ الٹا نہیں چلتا. لہذا مال اور عزت آدمی کے دین کو ڈائلیوٹ اور دل کو ڈائیورٹ کرتا ہے، اس کے دین میں لچک پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان میں، اس کے دل میں، اس کے دین میں لچک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جہاں نہیں مڑنا چاہیے وہاں بھی مڑنا شروع ہو جاتا ہے. عہدے کی چاہت آدمی کو مکر و فریب پہ کھڑا کر دیتی ہے، جھوٹ سچ یہ وہ سب، آدمی شاطر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا دو چیزیں، مال اور عزت کی چاہت، عزت کی حرص آدمی کے دین کو نقصان. لہذا طالب علم کو مال اور مقام، مال اور مقام ان کی نیت سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ آج میں عزت، میں علم حاصل کر رہا ہوں، کل کو میری لوگ عزت کرنے لگے، مجھ کو بولے اور عالم صاحب کیسے ہیں آپ، اگر کوئی نام ہی سے پکارا تو برا لگتا. ہوتا ہے کوئی دوست ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب اس کا مثلا نام زید ہے یا احمد ہے یا کلا نام ہے، اب وہ مدرسے سے فارغ ہو کے آیا یا تھوڑا سا ایک لیول اوپر ہو گیا اس کا علمی اعتبار سے، بہت پڑھتا ہے رات کو دن کو، اب بہت کچھ پڑھ لیا اس نے، اب اس کے بعد اگر کوئی نام سے بلائے زید احمد کلا کلا ابن کلا ادھر، میرے ساتھ ایسی بات مت کیا کر، کیوں؟ اب میں عالم مولوی ہوں. اگر آدمی لوگوں سے عزت چاہے تو وہ عزت کے لائق نہیں رہتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو، لوگوں سے عزت کا مطالبہ کرنا آدمی عزت کے لائق نہیں ہے کی دلیل ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ مجھ کو عزت نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، مقام کی طلب دل میں نہ رکھے۔ اگر ایسا آدمی ہے واقعی وہ عزت کے لائق ہے، نہیں تو نہیں۔ آگے آئے گا امام شافعی کا قول انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز، دنیا طلبی کا نقصان کیا ہے؟ امام سفیان ابن عیینہ، یہ بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، اس کے نوٹس بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، نوٹس بھی بنے اس کے اردو ہندی میں۔ سفیان ابن عیینہ محدثین میں سے ہیں، اور جب سفیانین دو سفیان جب کہا جاتا ہے تو اس سے ایک سفیان مراد ہوتے ہیں، سفیان ابن سعید الثوری، الثوری جس کو آپ کہیں گے، سفیان ثوری، اور دوسرے ہیں سفیان ابن عیینہ۔ یہ دونوں بھی بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں۔ تو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، اور ان کی بہت ساری حکمت کی باتیں بڑے علماء میں سے گزر رہی ہیں، کہتے ہیں مزداد عبد علما فازداد فی الدنیا رغبۃ الا ازداد من اللہ بعدا۔ امام الدارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص، جو بندہ علم میں بڑھتا جائے اور اسی کے ساتھ دنیا کی رغبت میں بھی بڑھتا جائے، علم میں بھی بڑھ رہا ہے اور دنیا چاہیے اس میں بھی بڑھ رہا ہے، علم میں بھی بڑھ رہا ہے اور دنیا کی لالچ بھی بڑھ رہی ہے، تو کہتے ہیں الا ازداد من اللہ بعدا، تو وہ آدمی اللہ سے دوری میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی علم میں بڑھتا جائے اور دنیا کی رغبت میں بڑھتا جائے تو یہ آدمی اللہ سے دوری میں بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دنیا کی رغبت میں سب آ جاتا ہے، مال کی رغبت، عہدے کی رغبت، عزت کی رغبت، مقام کی رغبت، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آدمی کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے پاس مقام بنانے کے لیے۔ آدمی کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو واقعی وہ طالب علم کامیاب ہے، ورنہ دنیا کی ساری حدیثیں یاد کر لیں، پورا قرآن یاد کر لیں، سب کچھ سیکھ لیں، اس نے بنیادی لیسن نہیں سیکھا۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے، بندے نہیں اللہ، یہ بنیادی لیسن ہے۔ مخلوق کی بجائے خالق راضی ہو جائے، دنیا کی بجائے آخرت میں کامیابی ملے، یہ علم کا پہلا لیسن ہے جو سارے دین کی جڑ ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلا ادب اور طالب علم کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ طلب علم میں شہرت کو چھوڑے۔ شہرت اگر چاہیے، فیمس ہونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں فیمس ہونے کی نیت کرے، چلو ٹھیک ہے بھائی، فیمس ہونے کی نیت چھوڑنا بہت مشکل ہے، کوئی بات نہیں، اس نیت کو ڈائیورٹ کرے۔ اللہ کے ہاں شہرت چاہیے، وہ برا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے ہاں فیمس ہونا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرشتوں میں فیمس، اللہ کے ہاں فیمس، اللہ کے ہاں، جس حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب اگر یہ چیز بری ہوتی تو اللہ کے نبی ہم کو بتاتے نہیں۔ تو کوئی آدمی اس لیے دین کا علم حاصل کرے کہ اللہ کے ہاں اس کو مقام ملے، اللہ کے ہاں اس کو شہرت ملے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندے بندوں کے بیچ میں عزت کے لیے علم حاصل کرے نہیں، یہ اچھی نیت نہیں ہے کہ میرا مقام بن جائے، میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے والا بنوں، میں بول دوں تو لوگ ہش ہش کرتے رہ جائیں، میں یہاں ہاتھ ہلاؤں تو یہاں کے لوگوں کا دل جیت لوں، یہاں ہاتھ ہلاؤں تو یہاں کے لوگوں کا جیت، حیال الصلاح حیال الفلاح۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا اللہ کے ہاں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ میں جاؤں راستے سے تو لوگ پلٹ کے دیکھیں اور کہیں دیکھو وہ جا رہے ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں، آٹوگراف پلیز۔ اگر اس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، یہ آدمی ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اس نے پہلے قدم پہ ہی ٹھوکر کھا کے گر گیا ہے، یہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ اخلاص بہت قیمتی چیز ہے اور بہت مشکل چیز ہے۔ اخلاص کہتا ہے کہ اخلاص بہت آسان ہے، ایسا آدمی اخلاص کو جانتا نہیں ہے. اخلاص بہت مشکل چیز ہے، دل کو بہت بچانا پڑتا ہے. دروازہ بند کیے تو ریاکاری کھڑکی سے آتی ہے، کھڑکی بند کیے تو باہر سے کٹکھٹا کے بولتے ہیں. ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کا دل اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. آدمی کو بار بار اپنے دل کو ہٹانا پڑتا ہے، نہیں بندے نہیں اللہ، دنیا نہیں آخرت، دنیا کی عزت نہیں آخرت کی عزت، دنیا کا مقام نہیں آخرت کا مقام، دنیا کی شہرت نہیں آخرت کی شہرت. آدمی کو بار 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 یہ کرنا پڑتا ہے. مومن زندگی بھر لڑتا رہتا ہے اخلاص کے لیے، اور یہ جنگ جو جیت گیا وہ جیت گیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے، تین لوگ، ایک بڑا قاری، ایک بڑا سخی، اور ایک وہ جو دنیا میں شہید کہلوایا گیا، اللہ کے لیے جان دے دی جنگ میں، قیامت کے دن بلایا جائے گا. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور احسانات اس پر جتائے گا، اس سے پوچھے گا تو نے کیا حق ادا کیا. کوئی کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے اپنی جان دے دی، کوئی کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے صدقہ خیرات کیا، اپنے مال کو لٹایا، کوئی کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا تیرے لیے. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا، قرآن سیکھا کہ تجھ کو لوگ قاری کہیں، عالم کہیں، تو نے اس لیے مال خرچ کیا لوگ تجھ کو سخی کہیں، تو نے اس لیے جنگ کی کہ لوگ تجھ کو شہید کو کہیں، تجھ کو جری کہا جائے، بہادر کہا جائے، اور لوگوں نے تجھ کو کہا تو پا چکا جو چاہیے تھا تجھ کو، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیا فائدہ ہے؟ شہید ہوا نہ ہو، دنیا میں شہید ہوا، اللہ کے یہاں شہید ہوا. بہت سارے لوگ جہاد 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 کرتے ہیں. اب ایک آدمی اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کا باطن صحیح نہیں بنا، وہ واقعی اندر سے سدھرا نہیں، بولے کیا کب تک یہ توحید کی اخلاص کی بات، ٹھیک ہے، اخلاص نہیں پیدا ہوا، گیا لڑا اور ریاکاری، میں دیکھو کیسا لڑتا، کتنا بھاری ہے، لوگ میری ویڈیو بناؤ یوٹیوب پہ ڈالو، میں مروں گا، قتل ہو جاؤں گا، ڈالو یوٹیوب پہ، فیمس ہونے کے بعد فیمس ہونے کی نیت وہ بھی بری ہے. اب قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں، کیا فائدہ؟ شہرت کی نیت کی وجہ سے جنگ کی، قتل بھی ہو گیا، لیکن چونکہ اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی وہ سدھرا نہیں تھا، ابھی وہ بنا نہیں تھا. اس کو لوگوں سے جنگ کرنا آیا، لیکن اپنے نفس سے اور شیطان سے جنگ کرنا نہیں آیا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیا فائدہ ہوا اتنا جنگ میں جا کے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے آدمی اچھا بنے، یہ چھوٹا دکھتا ہے، اتنا شہید ہو کے بھی جہنم میں گیا نا، کیوں؟ اخلاص نہیں، تربیت نہیں تھی اس کی. لہذا اخلاص بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، چاہے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ علماء کی تعظیم کرنا اور معتمد ذرائع سے، قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سوال ہے کہ خلافت اور اقامت دین کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خلافت مسلمانوں کا خلیفہ جو مسلمانوں پر شرعی احکام نافذ کرتا ہے، چور چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹے گا، زانی زنا کر رہا ہے اس کو رجم کرے گا، اور اس طرح سے اسلامی حکومت کی حدود میں شرعی احکام کا نفاذ اور مسلمانوں کی حاجات کی نگرانی کرنا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے. جب وہ خلیفہ بنے گا تو یہ کرے گا، وہ اکیلا تو نہیں کرے گا، اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جو اس لائق ہوں گے کہ جو اس کی بات مانیں گے اور اخلاص کے ساتھ خیانت کیے بغیر فرما برداری کرتے ہوئے وہ کام کریں گے جو خلیفہ کو حکم دے گا. کبھی رات میں، کبھی دن میں تکلیف اٹھا کے ان کو کچھ بھی کام کرنا پڑے گا، اوپر سے آرڈر آیا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. یہ خلافت اور اسلامی حکومت کا نظام ہوتا ہے. اقامت دین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اقامت دین کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا. کدھر؟ بر. بہت سارے لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں. ہمارا ان سے کہنا ہے کہ دین قائم کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اقامت دین فرض ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ نے کہا تم دین قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ مت بنو. کچھ چیزیں مان رہے، کچھ چیزیں نہیں مان رہے، یہ ایک مان رہا دوسرا وہ مان رہا، نہیں، پورے دین کو مانو. تو اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کیا جائے. کہاں؟ اپنی زندگی میں. دین میں کیا آتا ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں بنیادی طور پر، ایمان اور عمل، یہی چیز ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال، یہ دو چیزیں دین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے، اس کو قائم کرنا. اب اس میں اپنی زندگی میں صحیح عقیدہ لانا، اللہ کے حکموں کو لانا، عبادات، اخلاق، معاملات، آداب، ان تمام شعبوں میں زندگی کے اعتبار سے، زندگی میں یہ سارے شعبوں کے اعتبار سے دین آئے، اس کا اہتمام کرنا اقامت دین ہے. کہ میرا عقیدہ صحیح ہو جائے، میری عبادات صحیح ہو جائیں، میرے معاملات صحیح ہوں، بزنس وغیرہ، میرا اخلاق صحیح ہو، میں شرعی آداب کا اہتمام کرنے والا بنوں. یہ پانچ شعبے دین کے ہیں، ان میں میری زندگی میں دین قائم ہو. میرے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، گھر والے ہیں، میرا سماج ہے، یہ اقامت دین ہے. اب دین کے پانچ ارکان ہیں، دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا ہے. پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر حج ہے اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں. اقامت دین کے لیے سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو قائم کرنا پڑے گا. پہلا رکن یہی ہے دین کا، اس کے بغیر دین ہے. ایک کام کرتے توحید بعد میں، پہلے نماز کر سکتے ادا نہیں. کسی کو آپ بولیں گے مسلمان بننا ہے، کلمہ بعد میں پڑھو، پہلے ختنہ کرو، بولیں گے آپ نہیں. بعد میں، پہلے کیا ہے؟ کلمہ. یہ بولیں گے آپ پہلے نماز پڑھو، ایک کام کرو پہلے جنگ میں جائیں گے چلو اس کے بعد کلمہ پڑھو، نہیں، پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. توحید اور اتباع، یہ پہلی چیز ہے دین کی بنیادیں ہیں. بنی الاسلام على خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. ہم یہ کہتے ہیں ان دو چیزوں کو قائم کرنے سے دین کی اقامت شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ باقی دین بھی ان دو چیزوں پر مبنی ہے. دین کے سارے شعبوں میں توحید اور اتباع اگر ہے تب وہ سارے شعبے مقبول ہیں. اگر توحید نہیں تو عمل مقبول نہیں، اگر بدعت ہے تو عمل مقبول نہیں. تو توحید اور اتباع کے بغیر اقامت دین نہیں ہو سکتا ہے، نمبر ایک. اسی لیے ہم سب سے پہلے توحید اور اتباع کی بات کر رہے ہیں. نمبر دو کیا ہے اسلام کی بنیادوں میں؟ دوسری بنیاد کیا ہے؟ جہاد. کیا ہے؟ نماز. آج مسلمان فجر کو بستر چھوڑ کے نہیں آتا، جنگ پہ کب جانا، چھوٹی جنگ اپنی بستی کی نہیں کر رہا، وہ آئے گا کہیں تو اور دوسری جگہ جنگ کرنے کے لیے. سوچئے، وہ ٹھنڈے پانی میں سردی میں ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے، وہ جنگ میں ہاتھ ڈالے گا. ٹھنڈا پانی وہ تو بہت ٹھنڈی لگتی ہے، اس کو ٹھنڈا پانی نہیں چاہیے. اور وہ تلوار کے گاؤں اور بندوق کی گولی اپنی سینے پہ لے گا، وہ اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنا گھر کیا چھوڑے گا. تو جو آدمی نماز میں کچا ہے وہ باقی پورے دین میں کچا ہے. جو لوگ بولتے ہیں کہ نماز نماز کیا بولتے ہیں آپ، آگے اقامت دین کی بات کرو، جاہل ہے. نماز کے بغیر اقامت دین ممکن ہی نہیں ہے. نماز کے بغیر آخری وقت اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. تو اقامت دین یہ ہے. خلافت، آپ کو کوئی بولا نہیں آپ خلیفہ قائم کرو، آپ یہ پبلک بولے گی، بولے میرا بھانجا ہے اس کو خلیفہ بناتے کیا، بولے میرے چاچا کو بناؤ. آپ کو بولا کون خلیفہ بنانے؟ خلیفہ کون مقرر کرے گا؟ علماء مقرر کریں گے، امت کے بڑے بڑے لوگ جو دین کا گہرا فہم رکھتے ہیں وہ مل کے مشورے سے طے کریں گے کون خلیفہ بنے گا. آپ کو کوئی پوچھنے آنے والا ہے کہ خلیفہ کس کو بنائے؟ مسجد کا امام بنانے کو کوئی پوچھ رہا نہیں. مسلمان مسجد نہیں چلا سکتے ڈھنگ سے، پوری حکومت چلائیں گے. آج کیا حالت ہو گئی مسلمانوں کی، ایک مسجد چلانا کتنا مشکل ہے، پوری حکومت چلائیں گے. آج مسلمان زوال کی طرف ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں ان میں بولنا بہت آسان ہے، کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا. اس میں بولنا کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. آپ کرنے کے کام کریں، باقی کام سب آسان ہوں گے. مسلمانوں کا عقیدہ صحیح کریں، ان کو نبی کی ماننے والا بنائیں. یہ نبی کی نہیں مان رہا، یہ خلیفہ کی مانے گا. مفتی صاحب بول دیا ایسا نہیں کرنا غلط ہے تو دوسرے مفتی کے پاس جاتا ہے کہ کچھ اس بارے میں جواز. اس میں اختلاف ہے علماء کا، وہ عالم ایسا بولے تو دوسرا قول لے کے آتا. فتوا شاپنگ کرتا ہے، ان علماء سے نہیں سنتا ہے جو اس کے خلاف بولتے ہیں، ان علماء کا فتوا لے کے آتا جو اس کے مطابق بولتے ہیں. یہ نفس پرستی آج مسلمان میں ہے، کیا مانے گا یہ خلیفہ؟ اگر خلیفہ اس کے نفس کے خلاف اگر بولتا ہے تو پھر مہم چالو کرے گا فیس بک پہ اس خلیفہ کے خلاف. کتنے لوگوں نے کیا ایسا، ہوا نا مسلم ملک تباہ کیسا ہوئے. وہاں کا جو بھی حاکم تھا ظالم تھا، جیسا بھی تھا، کم سے کم پیٹ بھر کے مسلمان کھانا اپنے گھر میں تو کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے، یا ریفیوجی کیمپ میں پڑے ہوئے تھے. آج مسلمانوں کا حال ان ملکوں میں کیا ہے؟ جتنے بھی ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے خوش ہو کے کہا یہ بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں حکومت کے خلاف حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کی، وہ جیسی بھی حکومت تھی، کم سے کم مسلمان کچھ تو محفوظ تھا وہاں پہ. آج ساری جنگیں شروع ہو کے مسلمان ایک روٹی کے لیے بھی محتاج ہو رہا ہے وہاں پہ. کتنی جانیں چلی گئی، کتنے گھر برباد ہو گئے، ایجوکیشن ختم مسلمانوں کا، الیکٹریسٹی ختم، پانی ختم، پینے کے لیے ڈھنگ کا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے. یہ اقامت دین کے نعرے لگانے والوں نے جو کھڑا کیا حکومتوں کے خلاف، کیا دیا امت کو؟ یہ پہلے سے بدتر حالات دیے. یہ کامیابی ہے؟ یہ وہ خواب ہے جو آپ ہم کو دکھا رہے ہیں؟ یہ وہ خواب نہیں ہے، یہ زوال کی طرف لے جا رہے ہیں. حالات اچھے بنیں گے، کیا اچھے حالات بنیں؟ تو اس طرح کے چکر میں پڑ کے مسلمانوں نے جو بھی کیا مسلمانوں کو نقصان ہوا. علماء ہمیشہ سے اس کو منع کرتے رہے لیکن پبلک سنتی نہیں. چلے علماء بزدل ہیں، بہادری کب تک ایسا، کب تک ایسا، کب تک ایسا کرو، کیا نا کیا ملا؟ آپ ایمانداری کے ساتھ دیکھیے، آدمی کچھ بھی بولے حقیقت اپنے آپ کو منوا کے رکھتی ہے. آپ خود ان ملکوں میں جانا پسند کریں گے جو لوگ یہ بولتے ہیں نہیں نہیں بہت صحیح ہوا؟ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے اس ملک میں رہنا پسند کریں گے؟ نہیں، بولے میرا بیوی بچے کھانا پینا ایجوکیشن دوائی وغیرہ مصیبت ہے وہاں پہ. تم نے ان کو اجاڑ دیا رائے کے ذریعے سے، اور خود ایسے ملکوں میں رہتے ہو جہاں پر سکون چین ہے. ایسے ملکوں سے بھاگ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہو، جب وہاں ملکوں پہ حملے ہوتے ہیں، بم برستے ہیں، تم وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ ایسا کرنا صحیح ہے. اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دن جواب دینا ہے. ہماری دعوت یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان امن سے رہے. اگر حاکم برا بھی ہے نا، کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کے رہو، جتنا اس کا حق ہے اس کو دو. اگر وہ ظلم کرتا ہے اس کے خلاف بغاوت مت کرو. کیوں؟ اس کے خلاف بغاوت کرنے سے اگر آج حالات برے ہیں، اس سے بدتر حالات پیدا ہوں گے، مت کرو اسے. یہ علماء کہتے ہیں، لیکن بہادروں کی سمجھ میں یہ آتا نہیں. وہ اپنی بھی زندگی برباد کرتے ہیں، دوسروں کی بھی. اپنی تو نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی برباد کرتے ہیں. لہذا ایسی ساری تحریکوں سے بچیں جو مسلمانوں کو جوش کی دعوت اور جنگ اور مخالفت اور بغاوت اور خلافت اور اس طرح کی باتیں سنہرے خواب دکھا کے نوجوانوں کو ورگلانا، اور پھر ان کو لے جا کے بٹھانا جیلوں میں، اور ڈبا لے کے بھی نہیں جانا ان کو، پھر خود داڑھی واڑی کاٹنا، پینٹ شرٹ پہننا اور غائب ہو جانا، پھر ایک سال کے بعد آنا، چپ کے دیکھنا آئی بی والے دیکھ رہے تو نہیں، اے ٹی ایس والے پکڑ رہے تو نہیں. یہ بہادر ہیں؟ یہ ایک نمبر کے کاورڈز لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو ورگلا کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں. بولا بالا مسلمان کھڑا ہے، ڈٹا ہے پولیس کے مقابلے میں، ایسا نہیں ویسا نہیں, پولیس سب دیکھ رہے, اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے, پھر جہالہ ڈال کے سب کو لے کے گئے. اب یہ دور سے اس کا ریموٹ کنٹرول سے چل رہا تھا نا اس کا معاملہ, جب جہالہ ڈال کے نوجوانوں کو پکڑ کے لے گئے یہ غائب وہاں سے ہو گیا. بولے نہیں یہ بھی جہاد میں سے آتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. تم پہلی سب میں کیوں نہیں تھا؟ جتنے بھی نوجوانوں کو ورغلانے والے ہیں آپ دیکھیے یہ کبھی پکڑے نہیں جاتے ہیں, نوجوان پکڑے جاتے ہیں, یہ غائب ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا؟ امت کے ساتھ کیوں آپ بدخواہی کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی, ان کے ماں باپ کی لائف کیوں خراب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بیوی بچوں کی لائف کیوں خراب کر رہے ہیں؟ سیدھا سادہ کام اپنا یہ ہے, امت میں اس سے زیادہ بگاڑ نہیں ہے کیا؟ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, یہ دکھتی رکھتے ہاتھ رکھنا ہے, یہ اصل میں دل دکھتا ہے ہم لوگوں کا. آپ لوگ نہیں ملے ہوں گے, ہم ملے نوجوانوں سے, روتے ہیں وہ لوگ, افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہم کو سڑا دیا یہاں پہ, زندگی برباد ہو گئی ہماری, بیوی بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے, بچہ اگر جائے ان کے سامنے تو پہچان بھی نہ پائے, اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, زندگی آٹھ آٹھ سال دس دس سال نکل جاتے ہیں, ان کی زندگی کا کیا, ان کے ماں باپ کون کیا آنسر ہوتے ہیں, ان کا کیا, کوئی دیکھتا ہے ان کی طرف, کوئی ان کو لا کے سودا سلب دیتا ہے, کون ان کا خیال رکھتا ہے؟ ان کو پہلا بستی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, بستی والے جینا آرام کرتے, یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں, یہ ٹیررسٹ کے گھر والے گھروں پہ پتھر برستے ہوں گے. آپ کیا بہادری کا سبق مسلمانوں کو دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, علماء کی ماتحتی سے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور دو چار ایسے مل جاتے ہیں بہادر علماء جو واقعی بڑے علماء کے ماتحت نہیں ہوتے, جو جذبے والی باتیں کرتے ہیں اور اے سی میں جیتے ہیں, کوکا کولا اور پیپسی پیتے ہیں, ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. وہ بڑے بڑے علماء شیخ ربیع بن ہادی مسلی, شیخ صالح الفوزان, شیخ عبدالعزیز الراجحی, شیخ صالح آل شیخ اور اس طرح کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, عبدالعزیز آل شیخ جو ابھی جو بڑے علماء میں سے ہیں, تو یہ جو بڑے علماء ہیں ان علماء کی ماتحتی میں رہنا ضروری. یہ دیکھے آدمی کہ بڑے بڑے علماء کیا بول رہے ہیں, شیخ عبد المحسن العباد اور شیخ بہت سارے علماء ہیں, شیخ وسیع العباس ہیں مثلا حرم میں وہاں پہ درس دیتے ہیں, یہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان سے کیوں نہیں پوچھتے آدمی؟ کوئی بھی ایک عالم اس کے حساب سے مل گیا, وہ عالم بھی تو ہے نا, وہ عالم نہیں ہے کیا؟ تیرے حساب کیا عالم ہے؟ بڑے علماء سے کہا تو پوچھ رہے ہیں؟ ایسا تو کسی کو بریلوی کو بھی عالم مل جائے گا, دیوبندی کو بھی عالم مل جائے گا, کسی کو بھی عالم مل جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, اقامت دین فرض ہے لیکن اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے نہیں, اپنی فلاسفی کے حساب سے نہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں, علماء سلف کی رہبری میں. یہ کہ بہت ہو گیا میں سمجھتا جواب, بعد بولیں بھائی یہ تو جواب, یہ سوال کا, اس سوال کا ہمیشہ لمبا جواب ملے گا, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے, کیونکہ موجودہ حالات میں کیوں لمبا ملے گا؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو اس پر بولنے کا شوق ہے, اس لیے لمبا ملے گا, ہمارا نوجوان بہت آسانی سے آج نکل جاتا ہے, کوئی بھی آتا ہوتا دیکھ دنیا کے حالات کتنے خراب ہیں, قرآن کی آیت ہے, اچھی بات ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا دعوت دینا چاہیے ہم کو, بولے قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے, کیا لیکن کیا, بولے عقیدہ اتباع, کب تک پہلی میں پڑے گا, اگلی کلاس میں کب جائے گا, اگلی کلاس کون سی ہے, جہاد, ٹھیک ہے یہ جہاد کی بات ہے, جہاد پھر ان کے بیٹھ کے چائے کی پیالی میں, یہی سب چلتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے کئی مسائل ہیں, صرف سیاسی مسائل ہیں, کتنے بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں آپ جمع کر رہے, اس کا کیا, کتنے لوگ ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی گھروں کے اندر ہیں, ان کے نکاح کے لیے کچھ بھی نہیں راستہ کچھ کر رہے آپ, کتنے مسلمان بچے ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کر رہے آپ, کتنی مسجدوں کا حال, مسائل اس کے ہیں آپ اس کے لیے حل کر رہے کچھ, کتنے مسلمان نوجوان ہیں شراب ڈرگ ایڈکٹ اور نہ جانے کیا کیا ہے, یہ مسئلہ نہیں حکومت کا, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کتنے مسلمان حرام بزنس میں ہیں, کتنے مسائل ہیں امت کے, ایک ہی مسئلہ ہے, ظلم ہو رہا, تو کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ظلم ہو رہا نا, خالی سیریا میں ہو رہا, خالی فلانے ملک میں ہو رہا, ہر جگہ ظلم ہو رہا, تو اس کے لیے کیا کر رہا ہے, جہاں تو ہے وہاں کیا کر رہا ہے, آپ جا کے کھڑے ہو, بولے وہ گنڈا مجھ کو بہت ستاتا ہے, ذرا جا کے میرا ظلم ہٹاؤ اس پہ سے. وہ نہیں, مجھ کو انگلینڈ کا ظلم ہٹانا ہے, یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو نہیں ہٹائے گا. بولے گا جا پولیس میں کمپلینٹ کر. ارے پھر تو کائے کے لیے, تو میرا خلیفہ, چل. آئے گا نہیں آئے گا, وہ مقامی مسائل کبھی حل نہیں کرے گا, وہ فرضی مسائل پر گفتگو کر کے ٹائم پاس آپ کا کرے گا, آپ کے جذبات کا مس یوز کرے گا. آپ اس کو بولو ہم کو خلافت قائم کرنا ہے نا, آلریڈی ہو گئی نا ایک جگہ قائم, عراق میں نہیں ہوئی ہمارے حساب سے, نہیں تو کوئی تو جائے گا. ابو بکر بغدادی صاحب جو بھی ہیں, جب آپ کے خلیفہ کے پاس آپ بولتے تھے نا خلافت, آپ جاؤ ان کے پاس, ابھی کیوں نہیں, نہیں جائے گا کوئی, کیوں, اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے کون جائے گا بھائی. اچھا تیرے بیوی بچے ہیں, دوسرے لوگوں کے بیوی بچے نہیں ہیں. جب اپنے اوپر بیتتی ہے آدمی سیکیورٹی کی سوچتا ہے, دوسری امت کے لوگوں کو کھپا دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, کچھ بھی نہیں سوچتا ہے. جب اپنا وقت آتا ہے تو آدمی حفاظت کے راستے تلاش کرتا ہے. یہ خیانت ہے امت کے سامنے, دھوکہ ہے امت کو, یہ خیانت ہے. ویل للمطففین, اللہ نے ان کے بارے میں برا کہا, جو اپنے لیے تولے تو الگ, دوسرے کے لیے تولے تو الگ. دو ترازو نہیں ہونا چاہیے, ایک ترازو ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کو بہت سارے لوگ جہاد کی باتیں کرتے تھے, جب آج یمن کا جنگ ہوئی ان کے بیٹے روک کے رکھے ہیں, سعودی کا حاکم بھیج رہا ہے اپنی طرف سے. اب سعودی اچھا, اب کیوں نہیں جاتا تھا, سعودی برا تھا نا, اب اچھا ہے نا, اب تو جنگ کر رہا ہے, اپنے بیٹے کو حاکم بھیج رہا ہے وہاں, اور تم اپنے بیٹے کو بھیج رہے نہیں, میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا, اچھا تو کیوں نہیں بھیج رہا ہے. اچھے اچھوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجا, ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. شرم آنا چاہیے جہاد کی باتیں کرنے والوں کو. یہ آج ٹائم پاس کا موضوع نہیں ہے جس پہ تقریری مقابلہ آرائی کی جائے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے, اس پر ہر ایرے غیرے کو بولنے کا حق بھی نہیں, اس پر وہی لوگ بولیں جو علم والے ہیں. بعض لوگ بولتے آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں بولتے, ہم لائق ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اس کے, ہم اپنے آپ کو اتنے سیریس موضوع پر بولنے کے لائق نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے علماء اس پر بولیں, بڑے علماء اس پر بولیں, امت کے مسائل میں اتنے بڑے بڑے سنگین مسائل میں ہر چنٹو پنٹو بولنے لگے, آپ سوچیں امت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زوال کی علامت بتایا کہ ایسے وقت میں ہر روئی بدا بولنے لگیں گے, گھٹیا قسم کے لوگ امت کے مسائل پر ڈسکس کریں گے, جو گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتے, گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتے وہ امت کے مسائل پر بولیں گے. بہرحال یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی بولیں کبھی بھی اس پہ تشفی ہونے والی نہیں ہے, دل ہمیشہ دکھتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. مسلم کی روایت جہاں تک مجھ کو یاد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت اور جہنم دیکھی اور میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا, میں نے اپنا اور تمہارا, ظلی وظلکم میں نے دیکھا. تو ظلی کا لفظ ہے میرا سایہ اور تمہارا سایہ, تو اگر سایہ تھا ہی نہیں تو کس کا سایہ دیکھا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا بس ہو گیا ہم, کسی نے دیکھا نہیں, دیکھا ہمارے نبی نے اپنا سایہ دیکھا بہت ہو گیا ہم کو, یعنی سایہ تھا تبھی تو دیکھا, تو سایہ تھا اللہ کے نبی کا. باقی سوالات میں سمجھتا ہوں اس کو آئندہ کے لیے رکھنا چاہیے. سوال ہے کہ کیا کیکڑا, جھینگا, بومبل مچھلی اور مانگور مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس بارے میں ممانعت تو نہیں ہے, اگر وہ چیز مضر نہیں ہے, اگر وہ چیز نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر وہ خبیث نہیں ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ اصل چیزوں میں اباحت ہے. اللہ نے سب حلال کیا ہے, جس کو حرام کیا اس کو بیان کیا ہے. اگر وہ حرام کی ہوئی چیز کے تحت آتا ہے تب تو حرام ہے, ورنہ نہیں. جیسے شراب کو اللہ نے حرام کیا اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس میں نشہ ہے. اب اگر ڈرگز بھی آدمی لیتا ہے تو نشہ ہے تو حرام ہے, بھنگ بھی آدمی پیتا ہے تو نشہ ہے تو حرام ہے. تو اگر اس طرح سے کسی حرام چیز کے انڈر آتا ہے تب وہ حرام ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے, اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں, تو ہم اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کر سکتے. سوال ہے کہ غیر محرم کو شہوت سے دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے غیر محرم کو شہوت سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم, اے نبی ایمان والوں سے آپ کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی. لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا کسی کو شہوت سے، اس کی نگاہ اگر اس پر پڑی، تو ایسی صورت میں اگر مضی خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر مضی خارج نہیں ہوئی تو صرف نگاہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نگاہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے کا مطلب دیکھنا چاہیے ایسا نہیں، بولے وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، اس سے دین ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے کیا ہوتا ہے، تقویٰ ٹوٹتا ہے، زیادہ رسکی ہو. سوال ہے کہ کیا پانی دم کر کے پی سکتے ہیں؟ پانی دم کر کے کا مطلب پانی پر دعا پڑھ کے پھونک سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پانی پر اگر کوئی آدمی دعا پڑھ کے پھتکارتا ہے تو گنجائش ہے، اگر اس میں سانس لیتا ہے تو نہیں، سانس لینا منع ہے، پھونکنا منع ہے. لیکن اگر آدمی پھتکارے اس میں اس طرح سے، اگر پھتکارتا ہے تو ایسی صورت میں پھتکارنا منع نہیں ہے، اگر کچھ پڑھ کے پھتکارتا ہے گنجائش اس کی ہے، گنجائش اس کی ہے. کیا ستر کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ستر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر بغیر کسی پردے کے آدمی کا ہاتھ پیشاب پاخانے کی جگہ کو لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بقیہ سوالات اگلی مرتبہ دیں ورنہ بہت وقت زیادہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دروس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور جو لوگ نہیں آتے ان کو لانے کی کوشش کریں.